الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم عزاز، جمعرات کی اس نشست میں سلسلہ وار ترجمہ قرآن الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور یہ بات تسلسل سے سورہ یونس کے مطالعے میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سورہ یونس سے 14 مکی صورتیں ہیں. ایک طویل مکی قرآن کا ہم نے آغاز کیا ہے، مکی جنت سے ہم گزر رہے ہیں کہ جس میں توحید پر دلائل، تذکیر، یاد دہانی مختلف طریقوں سے، اور خاص طور پر وہ عرب کا معاشرہ کے جو تمام برائیوں کی کا جڑ تھا اس وقت، تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، قرآن کا نازل ہونا، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑی خبر آخرت کے حوالے سے فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کے لوگوں کو پیش کرنا، اور مشرکین مکہ کے جو گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے ان کی طرف سے کس طرح سے ان دلائل، ان تعلیمات کو جھٹلانا، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جو مکی قرآن میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اور سورہ یونس یہاں سے ایک طویل مکی قرآن کا آغاز ہوا، اور اس میں توحید پر دلائل ابھی تک کی جو بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور مشرکانہ جو بھی روش ہے اور ضد اور ہٹ دھرمی کا بیان بھی ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے بطور عبرت. اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے عبرت حاصل کرنے کی بھی توفیق دے، اور جو بھی مشرکانہ عقائد اور اعمال ہیں اللہ تعالی اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج کی جو یہ دوسری رکوع کی 6 آیات رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کی ہم تکمیل کریں گے. آیت نمبر 15 سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالی مشرکین مکہ کا ایک مطالبہ وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن آپ اللہ کے کلام ہونے کی حیثیت سے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، تو یہ کلام تو ہے بہت مشکل، اور یہ ہے کہ اس میں بڑے سخت احکامات ہیں، اور یہ ہے کہ یہ ہمارے نفوس پر بڑے گرہ گزر رہا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے، یا کم از کم اس قرآن میں کچھ امینڈمنٹ کر لیں، کچھ ترمیم کر لیں، تاکہ یہ کچھ قابل قبول ہو جائے. تو اس پر جو ہے وہ اس مطالبے کا رد ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس پر کچھ دلائل ہیں کہ جو مشرکین مکہ کے سامنے بالعموم اور بالخصوص پوری انسانیت کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب بھی یعنی اللہ کی آیات, ہماری آیات, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری آیات بلکہ واضح آیات جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, ان کو پڑھ کے سنائے جاتی ہیں, تو قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو کہاں ان لوگوں نے کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, یعنی آخرت پر ان کا جن کا ایمان نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ائتی بقرآن غیر حاضہ او بدل ہو, کہ یا تو اے نبی آپ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے, یا کم از کم اس کو بدل دیجئے, اس کے احکامات میں جو ریجڈٹی ہے, بڑی سختی ہے, اس میں قتال کی باتیں ہیں, اس میں جو ہے وہ مال خرچ کرنے کی باتیں ہیں, مال و منال کو اللہ کے حکم پر چھوڑنے کی باتیں ہیں, ہجرت کی باتیں ہیں, یہ بڑی سخت آیت ہے, یہ ہم سے نہیں ہوتا, تو لہٰذا یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے, یا پھر یہ ہے کہ اسی میں کوئی امینڈمنٹ کر لیجیے, اس میں کوئی ترمیم کر لیجیے. اب یہاں پر خاص طور پر مشرکین عرب کی جو ایک روش ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ انسان اس طرح کے مطالبات کب کرتا ہے. اس کو ایک لفظ میں یہاں بیان کیا گیا کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا, اور یہی آیت ہے کہ جو کہ پچھلے رکوع میں بھی ہمارے سامنے یہ آئی تھی, یہ آیت نمبر 7 اگر آپ دیکھیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها, یعنی وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے, جن کا ایمان بالآخرت متزلزل ہے, وہ لوز کیا ہوا ہے انہوں نے, اور انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ دن آنے والا ہے کہ جس میں ہر تمام انسان وہ جمع کر دیے جائیں گے, ان کا محاسبہ ہونا ہے, تو یہ وہ اصل میں ہے ایمان بالآخرت کی کمی, کہ جس کی وجہ سے پھر انسان جو ہے وہ اس طرح سے اپنے عمل سے جو ہے وہ دوری اختیار کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ عمل سے فرار کے وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, اور یہی بات یہاں پر ریپیٹ کی گئی ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, کہ جب بھی ہماری واضح آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ بیّن ہیں, بیّنات کا لفظ یہاں پر آیا, یعنی ایسے احکامات کہ جو فکر اور عمل کے لحاظ سے بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, قبولیت کے اعتبار سے بھی بالکل واضح ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس کے اندر کچھ نیت کا فطور ہے وہی ان آیات کو قبول نہیں کرے گا, ورنہ یہ کہ ایک بالکل یعنی سلیم الفطرت انسان کی تو یہ احساسات کی ترجمانی ہے کہ جو رب کائنات کی آیات اس کے سامنے وہ آتی, وہ آگے بڑھ کر اسے قبول کرتا ہے, لیکن جس کی مت ماری جائے تو پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے, اور جس کا آخرت پر ایمان متزلزل ہو جائے وہ لوز کر جائے, تو پھر یہ ہے کہ وہ راہ عمل اس سے فرار ہے کہ جو کہ چاہے گا. لہٰذا یہی قریش مکہ کر رہے ہیں, آخرت پر ہماری ملاقات کا ان کو یقین نہیں ہے, تو لہٰذا اب یہ بیجا مطالبات کر رہے ہیں کہ یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے, یا یہ ہے کہ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دیں. آج یہی وہ پورا طرز عمل ہے کہ جو پوری دنیا میں ہمیں دین اسلام کے حوالے سے نظر آتا ہے, اور اس میں ہم بڑی معصومیت کے ساتھ مغرب کی جو بھی شکنجہ ہے, اس کی جو بھی ایک یعنی گرپ ہے, اس میں ہم یعنی کسے جاتے ہیں, اور آنکھیں بند کر کے ان کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی مغرب کی طرف سے یہ پیغام ملتا ہے کہ بھئی یہ تو بڑے سخت احکامات ہیں, اس میں تو یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانے کی باتیں ہیں, اس میں تو قتال کی باتیں ہیں, جو بھی نظریات کو قبول نہ کرے, تو لہٰذا یہ تو بڑے سخت ہے دین اسلام کے جو کہ بات کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ ہم مغرب سے مروب ہیں, ان کی مروبیت میں پھر ہم ایسی باتوں کو اپنے نصاب سے پھرس کر نکال دینا چاہتے ہیں, اور پھرسا گیا, ہمارے بچوں کے نصاب سے ایسی آیات ہیں کہ جو کہ نکالیں گے, جو پہلے ہمارے نصاب کا حصہ تھے, وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا کرتے تھے, لیکن کس طرح سے قرآن کو ایک تبرک کے طور پر اب نصاب میں وہ اس کا حصہ بس بنا ہوا نظر آتا ہے, ورنہ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن سے دوری کے معاملات ہیں کہ جو نظر آتے ہیں, اس کا کوئی فہم تو بہت آگے کی بات ہے, تو اس کا نصاب کا حصہ ہی بس تبرکن رہ گیا, اور یعنی اور اس کے علاوہ فضول قسم کی بکواس چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے بچوں کے نصاب میں وہ شامل ہوتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے مغرب کی مروبیت. تو لہٰذا یہ 14 سال پہلے جو عرب کی سرزمین پر مشرکین مکہ کی روش ہمارے سامنے لائے جا رہی ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کیفیات ہمارے اندر نہیں، کسی درجے میں یہ کیفیات ہم اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو آئینے کے طور پر، ورنہ اگر صرف قصے کہانیوں کے طور پر لیں تو کوئی یہ کہہ کے گزر سکتا ہے کہ بھئی یہ تو 14 سال پہلے کے مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے، ہماری تو روش یہ نہیں. تو بھائی آنکھیں کھول کے دیکھو، تم بھی یہ کام کر رہے ہو، ہم بھی یہ چاہتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات سے کہ ٹھیک ہے پردے کے احکامات تو قرآن کے اندر ہوں گے، لکھے ہوئے ہوں گے، ہم تلاوت کر لیں گے، ثواب حاصل کر لیں گے، لیکن یہ ایسی باتیں تھوڑی ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں اس پر عمل درآمد کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کر لیں. تو لہٰذا شادی بیاہ کے موقع پر سارے دھوم دھڑکے ہوں گے، اور یہ ہے کہ اللہ کے اور رسول کے احکامات توڑے جائیں گے، پاؤں تلے روندے جائیں گے. تو لہٰذا یہ طرز عمل ہے کہ جس سے ہم انہی چیزوں کی عکاسی ہے کہ جو ہماری زندگی میں نظر آتا ہے. تو لہٰذا یہ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ آخرت پر اور ہم سے ملاقات کی یہ امید نہیں رکھتے، تو کہتے ہیں کہ بھئی بہانے تراشتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آئیے، یا کم از کم اس میں کوئی ترمیم کر لیں، کوئی امینڈمنٹ کر لیں، یہ جہاد اور قتال اور یہ ہجرت یہ سب احکامات نکال دیں، پردے کے احکامات کہاں آج پردہ ممکن ہے، نکالیں اس کو باہر کریں. لہذا یہ چاہتے ہیں. اب جواب دیا جا رہا ہے اور دلائل ہیں کہ جو کہ آپ اس کو نوٹ کریں. پہلی دلیل کیا ہے کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ یہ میرے لیے تو یہ روا نہیں، یہ میرے لائق نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں کہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی کہ میں اپنی طرف سے اس قرآن میں کوئی تبدیلی کر دوں، اپنی کسی چاہت سے، اپنے اختیار سے اس قرآن میں کوئی امینڈمنٹ کر دوں، یہ میرے اختیار میں نہیں. اور قرآن مجید میں سورہ الحاق کا کہ بالکل آخر میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں تو بڑی سخت بات ہے کہ جو اللہ کے رسول سے کلام کرتے ہوئے فرمائے گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو تبدیل کر دیں. تو نبی اگر بالفرض اگر ولو تقول علینا بعد الاقاوی، اگر اے نبی آپ بالفرض بالفرض اس قرآن میں کچھ اپنی طرف سے گڑ لیں، کچھ ترمیم کر لیں، تو ہم آپ کے دائیں ہاتھ کو جو ہے وہ پکڑ لیتے اور آپ کی شہرگ کو جو ہے وہ کاٹ دیتے. اب یہ کلام کون کر رہا ہے؟ رب کائنات اور اللہ کے رسول سے کلام کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے واضح طور پر یعنی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ الرب رب ان تنزل والعبد عبد ان ترقى، کہ رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ جتنا نیچے آ جائے، اس کی ربوبیت میں بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی، اور بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے وہ انسانیت کی معراج کو پہنچ جائے، لیکن جو اس کا اختیار ہی نہیں ہے، رسول کو نبی کو بھیجنے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. لہذا وہ جانے گا نا بہتر طور پر کہ میرے نبی کے کیا اختیارات ہیں. ان کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے یا اپنی مرضی سے میرے کلام کو جو ہے وہ تبدیل کر لیں. ان کا تو اختیار یہ ہے، ان کا تو کام یہ ہے کہ جو میں وہی ان کی طرف کروں، بس وہ پیش کرے میرے بندوں کے سامنے. لہٰذا یہی دلیل ہے کہ جو کہ یہاں پر پیش کی جا رہی ہے کہ میرے اختیار میں یہ ہے ہی نہیں، مجھے یہ روا نہیں کہ میں اپنے پاس سے اپنے نفس سے اس میں کوئی تبدیلی کر لوں یا کوئی اس میں امینڈمنٹ کر لوں. ان اتبع الا ما یوحا الی، ہاں میں اتبع نہیں کرتا، میں پیروی نہیں کرتا مگر اس چیز کی کہ جو میری طرف وحی کیا جاتا. میں تو کوئی بات اپنی طرف سے بیان نہیں کرتا، وہی بات بیان کرتا ہوں جو رب کی طرف سے ہوتی ہے. سورہ نجم میں یہ الفاظ آئے کہ نہیں، وما ینتقی عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. نبی تو اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو رب کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے. لہذا یہ ہے کہ میں تو اتباع کرتا ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے، میں تو اس کا پابند ہوں. یہ میری کوئی تصنیف ہے ہی نہیں، یہ قرآن میری کتاب ہے ہی نہیں، یہ جس کی کتاب ہے وہی اختیار رکھتا ہے اس میں کوئی ترمیم کا یا اضافے کا. لہذا یہ میں کام کر ہی نہیں سکتا، میرے اختیار میں نہیں. انی احاف ان اشہی تو ربی عذاب یوم عظیم، اور بے شک میں تو خوف رکھتا ہوں اپنے رب کی اگر میں نافرمانی کروں تو ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. میں تو اس کا خود بندہ ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں. اگر بالفرض یہ میں نے کچھ اس طرح سے کوئی حرکت کی تمہارے کہنے پر، تو میں تو خوف رکھتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب کا، میں یہ نافرمانی نہیں کر سکتا. تو یہ ایک دلیل ہے کہ جو کہ پہلے دی گئی کہ جس کے حوالے سے تم کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن میں تبدیل کر دیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے ایسا. پھر اس کے بعد ایک دوسری دلیل دی جا رہی ہے. قل، اے نبی آپ فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم تو میں یہ قرآن تم کو پڑھ کے سنا ہی نہیں سکتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ اس کے احکامات تمہیں کوئی بتا سکتا تھا، یہ تمہیں پہنچا سکتا تھا. تو لہذا یہ تم تک پہنچانے اور اس قرآن کو پڑھنے کا بھی اختیار وہ مجھے کس نے دیا ہے؟ اس نبوت پر فائز کرنے والی وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالی، ورنہ اگر وہ نہ چاہتا تو لہذا میں تم پر یہ قرآن نہ تو پڑھ سکتا تھا نہ اس کے احکامات تم تک پہنچا سکتا تھا. فقط لبثت فیکم امورا من قبل، بہت بڑی دلیل ہے جو کہ ابھی ان الفاظ میں آ رہے، پس یقیناً میں تمہارے درمیان اس سے قبل یعنی ظہور نبوت اور قرآن کے نازل ہونے سے قبل ایک بڑی عمر ہے کہ جو کہ گزار چکا ہوں. یعنی ظہور نبوت 40ویں سال ہوا نا اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وحی غار حرا میں آئی، اور ظہور نبوت سے پہلے قرآن کے نزول سے پہلے کتنا عرصہ آپ مکے میں عرب کے درمیان رہ چکے ہیں؟ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 40 سال وہ گزار چکے. تو یہ ایک واضح دلیل ہے کہ جو کہ دی جا رہی ہے کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ قرآن میں نے گڑھ لیا ہے اور میں اس میں تبدیلی کر سکتا ہوں تو یہ میرا گڑھا ہوا ہی نہیں، یہ قرآن انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. ہاں یہ مجھ پر وحی کیا گیا اور ایز اٹ از میں ان احکامات کو تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں. تو لہذا تمہارے درمیان میں ایک عمر گزار چکا ہوں، اگر تو میں خدا نہ خواستہ، یعنی ایک اعتراض یہ تھا کفار مکہ کا کہ یہ اتنا ریجٹ قرآن، یہ اللہ کا قرآن ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خود یہ گڑھ کر لانا ہے معاذ اللہ، سما معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا یہ ہے کہ یہ جھوٹ گھڑ کے لانا. تو دلیل کیا دی جا رہی ہے کہ 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا، 40 سال کا عرصہ، یہ میں کوئی باہر کا شخص نہیں ہوں کہ کوئی عرب سے باہر میں ہجرت کر کے یا سفر کر کے آ کے اور تمہارے درمیان بس گیا تھا اچانک کہ تم میرے حالات کو نہیں جان سکے. میں تو یہیں پیدا ہوا عرب کی سرزمین پر، یتیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، میری پیدائش سے پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا. تم جانتے ہو کہ کس کس نے میری جو ہے وہ پرورش کی ہے، کس طرح سے میری زوجہ نے مال میں مجھے جو ہے وہ شریک کیا تو پھر میں کوئی تاجر بنا، اور کس طرح سے جو ہے وہ تمہارے درمیان عرصہ، اور تم انگلی نہیں اٹھا سکتے 40 سال کے عرصے میں میرے سیرت و کردار کا. تم اپنے تنازعات سالو کر رہے ہو مجھ سے، حضرت اسود کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے، سیرت کا وہ حصہ ہے ظہور نبوت سے پہلے کتنا جنگ کی صورت وہ اختیار کر چکا تھا، ہر کوئی جو ہے وہ جھگڑ رہا تھا، قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ حضرت اسود ہم تنصیب کریں اپنے ہاتھوں سے میں کروں. تو لہذا پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ مکے میں صبح خانہ کعبہ میں جو بھی شخص داخل ہوگا اس کے ہم سپرد کر دیں گے جو بھی وہ فیصلہ کرے. تو سب صبح جمع تھے اور پہلے شخص داخل ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب پکار اٹھے کہ صادق اور الامین آ گئے. تو اللہ کے بندو تمہیں 40 سال کا یہ عرصہ یاد نہیں کہ جس میں تم خود مجھے یہ القابات دے رہے ہو صادق اور الامین؟ میں نے کبھی جو ہے وہ تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں، تو میں اللہ سے جھوٹ بولوں گا، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کروں گا کہ جبکہ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم خود قبول کر رہے. اور وہ حضرت اسود کی تنصیب کا معاملہ، کتنی آپ کی انٹلیکٹ مائنڈ پرسنالٹی تھی، زیرک آدمی آپ تھے. اگر کوئی عام ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ہم تو ہمارے تو گردن میں سری آ جاتے کہ بھائی اتنا بڑا اعزاز مجھے مل رہا ہے اور آگے بڑھ کر جو ہے میں یہ کام کرتا، حضرت اسود کو تنصیب کرتا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل زیرک کا مظاہرہ کیا، انٹلیکٹ مائنڈ پرسنالٹی، کہ آپ نے چادر منگوائی، حضرت اسود اس پہ رکھا، اور جو بھی جھگڑنے والے قبائلی سردار تھے ان کو بلایا اور کہا کہ ایک ایک کونا پکڑو اور تنصیب کر. وہ بڑا جنگ کا جو مرحلہ درپیش ہونے والا تھا اس کو کس طرح سے آسانی سے آپ نے سالو کر دیا. تو بہرحال یہ کہ تم تو اپنے کانفلکٹ مجھ سے سالو کراتے تھے، تم تو صادق الامین کا سرٹیفکیٹ مجھے دیے ہوئے تھے، اب تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ گھڑ کے لایا ہوں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہوں. تو میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اللہ سے کیسے میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ لہذا یہاں پر یہی بات فرمائی جا رہی ہے کہ 40 سال کا عرصہ میں نے گزارا، کیا میں شاعر ہو سکتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو شاعر ہیں؟ تم نے شاعری یعنی شعرا کی زندگی دیکھی ہے، کبھی ادھر وادی میں گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر وادی میں گھوم رہے ہیں، کبھی اس پر اشعار، کبھی عاشقی پر اشعار، کبھی غمزدہ اشعار، کبھی میری زبان سے تم نے کوئی شعر سنا کوئی اس طرح کی؟ تم کہتے ہو میں مجنون ہوں، کبھی تم نے مجنونوں کو دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو کاہن ہوں، کبھی کاہن اس طرح کی فصاحت اور بلاغت پر مبنی کلام پیش کر سکتا ہے اور وہ اچانک پیش کر سکتا ہے؟ یعنی عرب کا معاشرہ اگر آپ دیکھیں ظہور نبوت سے پہلے وہ کیا معاشرہ تھا؟ جہالت پر مبنی معاشرہ تھا، گناہوں سے پر معاشرہ تھا، کیا کیا ظلم وہاں پر نہیں ہو رہا تھا، یعنی شرک کا اڈا بنا کر یہ بیٹھ گئے تھے 360 بت مشرکین مکہ، زنا عام تھا، یتیموں سے بسلوکی عام تھی، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، بیڑ بھگریوں کی طرح رکھا جا رہا تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا رزق کے خوف سے. تو یہ معاشرہ ایسا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں اتنے گند بھرے معاشرے میں کوئی بچہ اگر پیدا ہو تو وہ اتنا سلیم الفطرت پیدا ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی نوجوان کے جس کے سیرت و کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ ایک گھنٹے میں کوئی کردار اس طرح سے بدل سکتا ہے؟ کوئی اتنی فصاحت اور بلاغت پر اپنی کلام اپنی زبان سے کوئی پیش کر سکتا ہے کہ جو دنیاوی اعتبار سے کوئی اس کا استاد نہیں، کسی سے وہ پڑھا نہیں؟ تو کوئی تو عقل کے ہوش کے ناخن لو کہ یہ کیسے تم مجھے شاعر مجنون ساحر جو ہے وہ کہہ رہے ہو، تم نے جادوگروں کو دیکھا ہے، تم نے مجنونوں کو دیکھا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہے ہوتے، اپنے آپے میں نہیں ہوتے. 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیات، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کی تکذیب کرتا. بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی یعنی اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ بھائی یعنی کوئی یہ کتاب منزل من اللہ نہیں، یا تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی کتاب لانے والا پیش کرنے والا ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ انہوں نے جھوٹ منسوخ کر دیا ہے. تو لہذا یہ تو کوئی عقل و شعور رکھنے والا بندہ 40 سال کی زندگی جو اس نے دیکھی اللہ کے رسول کی، وہ تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا، اپنی زبان پر یہ الفاظ لا ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جھوٹ کر لیا. تو پھر جب یہ نہیں ہو سکتی یہ بات، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جو بھی شخص ہے وہ یہ کہہ دے کہ بھائی یہ کتاب منزل من اللہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، وہ خود اللہ کے نازل کرنے پر جو ہے وہ جھوٹ گھڑ لے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا، اور یہ بات ہے کہ جو تمہاری شخصیت میں نظر آتا. تو پھر یہی بات ہے کہ اور عموم میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا. دیکھیں ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم کے معنی کیا ہے، یعنی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا. لہذا یہ ہے کہ جو بھی گناہ ہوتا ہے یا جو بھی اللہ کے ساتھ، جیسے بہت بڑا سب سے بڑا ظلم کسے قرار دیا قرآن مجید میں، ان شرک لا ظلم عظیم، یہ جو شرک ہے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک کر دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کو اس کے مقام سے یا تو ہٹا کے بندوں کے مقام پر اس کے اسٹیٹس پر لے آیا جائے، یا اللہ کی مخلوق کو بلند کر کے اور اللہ کے مقام رفیع پر جو ہے وہ لے جایا جائے، تو یہ دونوں اعتبار سے یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیات کو جو ہے وہ جھٹلائے. اور یہاں پر ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ صرف جھٹلانا جو ہے وہ نہیں تھا کہ جو کفار مکہ جھٹلا رہے تھے. ایک جھٹلانا ہوتا ہے، تکذیب ہوتی ہے تکذیب قولی، ایک تکذیب ہوتی ہے تکذیب عملی. تو اس وقت امت مسلمہ بحث مجموعی کس تکذیب میں ملوث ہے، کس تکذیب میں مبتلا ہے؟ ہم تکذیب قولی نہیں کرتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری تکذیب تکذیب عملی ہے، ہم اللہ کو مان کر اس کی ایک نہیں مانتے، رسول کو مان کر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک نہیں مان کے دیتے. یہ ہے تکذیب عملی کہ جس کا میں اور آپ الا ماشاءاللہ امت مسلمہ وہ شکار ہے. کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو کئی مقامات پر ہمیں یہ روش ہے کہ جو کہ نظر آ جاتی. فرمایا کہ انہ لا یفلح المجرمون، اور بے شک مجرم تو فلا نہیں پاتا. کیا تمہارا تصور ہے فلا کا؟ فلا کا اگر یہ تصور ہے کہ جس کو دنیا میں مال و دولت مل جائے، اسٹیٹس مل جائے، اقتدار مل جائے، شہرت مل جائے، لہذا یہ تو معیارات ہے ہی نہیں فلا کے. اللہ کا جو معیار ہے کہ جو رب کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس کا معیار فلا تو وہ کچھ اور ہے. اس کا معیار فلا یہ ہے کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اس کے سپرد تم کر دو گے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو گے، یہ ہے فلا کا تصور، نظریاتی سطح پر بھی اور عملی سطح پر. لہذا جو مجرم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آزاد ہوتے ہیں، وہ کسی کے پابند نہیں ہونا چاہتے، تو رب کے پابند بھی نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ مجرمانہ یہ غفلت ہے، اور یہ مجرمانہ جو ہے وہ ایک روش ہے. تو مجرم تو فلا نہیں پاتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور یہ پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان معبودان باطل کی، لا يضرهم ولا ينفعهم، کہ جو نہ انہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ نفع دیتے. تو بھائی جو ہستیاں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، نفع نہیں دے سکتی، وہ معبود ہو سکتی؟ لہذا معبود تو وہ ہستی ہوگی نا کہ جو کامل اختیار رکھتی. تم اپنے ہاتھوں سے یہ بت بنا کے اور ان کو اپنی پیشانی ٹیک رہے ہو، انہی سے مدد مانگ رہے ہو کہ جو خود کچھ نہیں کر سکتے، آنکھیں جھپک نہیں سکتے، کوئی تمہیں کچھ دے نہیں سکتے، تمہارے دعا کا جواب نہیں دے سکتے. کتنے بے بس ہیں یہ ہستی. اور بتوں کی بے بسی کو قرآن مجید نے بارہا کس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا. تو اللہ تعالی ہمیں واقعتاً جیسے کہا گیا نا، ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی بودا ہے، کمزور ہے، یعنی طالب بھی کہ جو طلب کرنے والا ہے، اور کتنا ہی کمزور ہے کہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے. لہذا اگر جس کو پوجا جا رہا ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ کمزور ہے، تو پھر پوجنے والا بھی اسی طرح کی پرسنالٹی ہے کہ جو وجود میں آتی ہے، انتہائی بودی. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ ہے کہ جو کہ عطا فرمائے، تو یہ اللہ ہی ہے کہ جو اصل نفع و نقصان کا مالک ہے، وہ تمہارے یہ معبودان باطل ہو ہی نہیں سکتے، تو کہیں کو ان کی جو ہے وہ پوجا کرتے ہو. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں، اب یہ ان کا جو ایک زون تھا یعنی شرک کی، جو ان کے پاس دلیل تھی وہ کیا تھی، کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں، ہم ان کو کبھی بھی رب نہیں مانتے، کبھی بھی خالق و مالک نہیں مانتے. اور یہ واقعتاً بات صحیح ہے، جو بھی مشرکین مکہ ہیں یا جو بھی مشرک ہوتا، مشرک وہ نہیں ہوتا کہ جو رب کا انکار کرے، مشرک وہ نہیں ہوتا جو یہ دعویٰ کرے کہ بھائی پوری کائنات کا خالق میں ہوں، پوری کائنات کا مالک جو وہ میں ہوں، کبھی دعویٰ نہیں ہوتا. اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جس کو میں شریک کر رہا ہوں، جو اللہ کی بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ جو اللہ کی بڑی محبوب ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی بات کو رد نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ بھی اس کے اختیارات میں شریک ہیں. تو ہمارے یہ جو بت ہیں نا، یعنی جن ہستیوں کے ہم نے بت بنائے ہیں، وہ ہستیاں تھیں کہ جو کہ اللہ کی بڑی محبوب تھیں، لہٰذا ان کو کچھ اختیارات ہیں کہ جو کہ حاصل ہیں، لہٰذا ہم ان کے بت بنا کے اور ان کے خیالات کو اپنے ذہن میں لا کے پھر حلوے مانڈے جو بھی یہ نظرانے دیتے ہیں، لہٰذا یہ تو اصل میں ایسی محبوب ہستیاں ہیں کہ جو اللہ ان کی بات رد نہیں کر سکتا، اور روز قیامت یہ ہمارے گناہوں پر، کالے گورکھ دندوں پر پردہ ڈال. یہ ہے شفاعت باطلہ کا وہ عقیدہ کہ جو چلا آ رہا ہے صدیوں سے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں. ایک ہے شفاعت حق، کہ شفاعت روز قیامت ہونی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ اختیار دے گا، اور اللہ ہی کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں. لیکن ایک شفاعت باطلہ ہے، وہ تصور آج ہمارے ہاں بھی ہے کہ اندھیر نگری چوپٹ راج، وہاں کوئی بھی کھڑا ہوگا اور کسی کو بھی جہنم سے بچا کر نکلوا کے اور جنت میں داخل کرا دے گا. لہٰذا یہ ہے کہ تم کس منہ سے اللہ سے کہو گے کہ اللہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جس شخص کو آپ نے جہنم کے لیے مختص کر دیا، آپ نہیں جانتے، معاذ اللہ میں جانتا ہوں اس کو، میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو جہنم سے آزاد کی، کہہ سکیں گے ہم روز قیامت اللہ کو جاتے. وہ ہستی کہ جو ہر یعنی تمام چیزوں کا علم رکھنے والی. تو یہ تو لا علمی کی بنیاد پر آج دنیا میں یہ گورکھ دندے ہوتے ہیں کہ انسپیکٹر صاحب کو جا کے اور کچھ شرفا علاقے کے چلے گئے کہ بھئی آپ نے نہیں، آپ جانتے نہیں ہیں، یہ بڑا شریف آدمی، آپ نے لا علمی میں پکڑ لیا اس کو، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی بڑے شرفا آئے ہیں، لہٰذا ان کی بات مان لی جائے. تو کیا اللہ کو ہم ان یعنی دنیاوی جو بھی انسپیکٹر ہے اس کے مد مقابل کھڑا کریں گے؟ معذر، اللہ تو اعلیٰ کل شائن قدیر ہے، علیم بذات صدور ہے، اس کو تو ہم کوئی عذر دے نہیں سکتے. تو فرمایا جا رہا ہے ان کا تصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بت ہے اصل میں کہ جو ہمارے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہو جائیں، ہمارے سفارش کرنے والے ہو جائیں، ہمارے کالے گورکھ دندوں پر پردہ ڈال دیں. تو آج بھی جو آج وہ بت پرستی ختم ہو گئی، اور یہ بت پرستی کا آغاز تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کب سے شروع ہوئی، یہ شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے دور سے، قوم نوح کے اندر پانچ اولیاء اللہ تھے، بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ بھئی ان کی وہ اولیاء اللہ تو گزر گئے دنیا سے، تو ان کی تعلیمات کو تم کیسے یاد رکھو گے؟ تو لہٰذا ان کی کچھ تصویریں بنا لو تاکہ تمہارے سامنے ان کی تصویریں رہیں تو ان کی تعلیمات یاد رہیں. تو آہستہ آہستہ وہ تصویریں، پھر شیطان نے پٹی پڑھائی کہ یہ تصویریں تو ناپائیدار ہیں، تو لہٰذا ذرا پائیدار کام کرو، بت بناؤ. تو پھر وہ بت پرستی کا آغاز ہوا، اور سورہ نو میں وہ پانچ اولیاء کے نام بھی ہیں اور وہ بت ہیں کہ جو کہ ان کے وہ بناتے تھے، ان کے نام وہ بھی آئے ہیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ پانچ بت بنائے گئے، ان کی پوجا پاٹ قوم نو نے جب وہ شروع کی. انسانی تاریخ میں یہ بت پرستی کا آغاز وہاں سے. اور پھر یہ ہے کہ آج وہ بت ختم ہو گئے، تو آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں کیا شروع ہو گیا؟ مزار پرستی شروع ہو گئی. جبھی تو ہندو جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہم میں اور تم میں فرق کیا رہ گیا؟ ہمارے بت تو کم از کم سامنے تو ہیں، کھڑے بھی ہیں یا بیٹھے ہیں، تمہارے بت تو لیٹ گئے ہیں. تمہارے بت لیٹے ہوئے قبروں میں. جو کام ہم اپنے سامنے بتوں کے لیے کر رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں، یہی کام تم مزاروں پہ جا کے کر رہے ہیں. تو فرق کیا ہے ہم میں اور تم میں؟ ہم جائیں گے جہنم میں اور تم جاؤ گے جنت میں؟ کوئی ہے عقل والی بات؟ لہٰذا یہ مزار پرستی کا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوا. کس طرح سے جو ہے وہ کالے گورکھ دھندے ہیں کہ جو وہاں پر ہو رہے ہیں. اور یہ ہے کہ تصور یہ ہے کہ یہ چادریں چڑھا کے، یہ نظریں مانگ کر ہم مزاروں پر جا کے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیں گے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ شرک کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بت ہمارے اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہو جائیں. قل، اے نبی ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو وہ بات جتاتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ اللہ خود نہیں جانتا نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. مطلب کیا ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے آسمان و زمین کا، تو اللہ کو تو ہر چیز پتا ہے. تو جب کوئی شے اللہ کو نہیں پتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شے ہے ہی نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے آسمان و زمین میں. شرک کہ جس کو تم جو ہے وہ گھڑ کے لائے. فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تو پاک ہے اور بلند ہے اس سے کہ جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں. اب امتوں میں اختلاف کیسے ہوا ہے، اس کی کیفیت بھی یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. فرمایا کہ وما کان الناس الا امتا واحدہ، اور لوگ نہیں تھے مگر ایک امت تھے، امت واحدہ تھے، یعنی سب توحید پر گامزن تھے. فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا بعد میں. اچھا، آج کے جو بھی فلسفی ہیں ان کا تصور قرآن کے تصور سے بالکل برعکس ہے. فلسفی فلسفہ کیا پیش کرتے ہیں کہ بھئی انسان کی جو تاریخ شروع ہوئی تو انسان جب آیا ہے زمین پر تو وہ کچھ نہیں جانتا تھا، بالکل جاہل تھا، کوئی ہدایت کا سامان نہیں تھا. تو لہٰذا جانور و حیوانی سطح پر زندگی ہے کہ جو کہ بسر کر رہا تھا. پھر آہستہ آہستہ سوشل ایولوشن، انٹلیکچوئل ایولوشن اس کا ہوا، ذہنی ارتقا، معاشرتی ارتقا. لہٰذا یہ ہے کہ وہ غاروں میں پہلے رہتا تھا، پھر بستیوں کا تصور، پھر دیہاتوں کا تصور، پھر شہروں کا تصور، پھر ریاستوں کا تصور. اس طرح سے جو ہے وہ علمی ارتقا ہوتے ہوتے تو پھر اتنا اب سولائزڈ جو ہے وہ انسان وہ ہو گیا، مہذب ہو گیا. پہلے تو کچھ نہیں جانتا تھا، حیوانی زندگی بسر کر. یہ قرآن جو فلسفہ پیش کرتا ہے انسانی تاریخ کا وہ بالکل ریورس ہے. اللہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا، زمین کا مالک. پہلے انسان کون جو اس زمین پر آئے؟ پہلے والدین کون کہ جو اس زمین پر آئے؟ وہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے. اور وہ کون تھے ساتھ ساتھ انسان ہونے کے علاوہ؟ پہلے نبی بھی تھے. پہلے انسان سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان ہے کہ جو کہ شروع کر دیا. بلکہ انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے کہ جو کہ الہام کر کے بھیجا اللہ تعالیٰ، بلٹ ان کر کے بھیجا. فالہمہا فجورہا وتقواہا، کیا چیز شر ہے کیا چیز خیر ہے، یہ شعور انسان کو دے کے بھیجا، ہدایت کا سامان دے کے بھیجا. پہلے انسان وہ پہلے نبی آدم علیہ السلام. اور یہ ہے کہ وہ اما حوا سلام علیہا، یہ وہ والدین تھے کہ جس سے پھر نسل انسانی آگے بڑھی. اور پھر یہ ہے کہ کیونکہ انسان کو امتحان کے لیے بھیجا تھا، اور امتحان لازم بات ہے اس میں اختیار بھی کچھ دیا جاتا ہے، امتحان میں کچھ چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، تو لہٰذا آزمائش ہی ہو گئی کہ شیطان کے جو کہ انسان کو بہکانے والا، ان کے اندر اختلافات پیدا کرنے والا، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، چھوٹ دے دی، مہلت دے دی. اس نے عزم کر لیا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا. ازل میں ڈکلیئر وار چھیڑ دی اس نے اللہ کے بندوں کے خلاف. لہٰذا یہ ہے کہ پھر جب وہ شیطان کے بندے بنے رحمان کے بندے بننے کے بجائے، آغاز تو ہوا بالکل ہدایت کے ساتھ، ہدایت کا سفر ہے کہ جو کہ انسان کو وہ بھیجا، آیات بھی آ رہی ہیں، وحی بھی آ رہے ہیں، رہنمائی بالکل چل رہی ہے، لیکن جب وہ وحی الہی سے روگردانی انسان نے کی شیطان کے راستے پر چلا تو پھر اختلاف ہے کہ جو کہ پیدا ہو گئے. تو جو فلسفیانہ ایک طرز عمل ہے، ان کی جو فکر ہے اس کے بالکل برعکس قرآن یہ فکر ہے کہ جو کہ پیش کرتا ہے کہ امت واحدہ تھی، یہ انسان ایک توحید پر کامزن تھے، پھر ان کے بعد اختلافات ہیں کہ جو کہ وہ ہو گئے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. اور اگر تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی، یعنی جو بھی ایک وقت مقرر ہے اس دنیا میں آزمائش کا، بھیجائی آزمائش کے لیے مجھے اور آپ کو، تو لہٰذا اگر وہ پہلے سے طے نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان تو فیصلہ کبھی کا ہو چکا ہوتا. ان کو لگ پتا جاتا کہ اللہ کے نافرمانیوں کے کیا نتائج ہیں کہ جو کہ نکلیں، یہی نفس سزا تمہیں دے دی جائے. لیکن یہاں مہلت عمل ہے، لہذا فوراً فوراً گناہوں پر اللہ پکڑتا نہیں ہے، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ بندے جو ہے وہ سدھر جائیں، روش جو ہے وہ چھوڑ دیں گناہوں کی اور خیر اور عمل صالح کی طرف چلے جائیں، تو لہٰذا فوراً پکڑتا نہیں. لیکن اگر پہلے سے یہ آزمائش کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کا تو کام تمام ہو چکا ہوتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا فیما فیہ یختلفون، ان چیزوں کے بارے میں کہ جس میں یہ اختلاف کرتے. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ محمد پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل ہوا. یہاں آیت کے معنی دو کیے گئے مفسرین کی طرف سے، ایک جو ہے وہ آیت کے معنی معجزے کے بھی ہیں، تو یہ بھی ڈیمانڈ تھی مسلسل مکی دور کا، جو مڈ آف دا مکی پیریڈ ہے، اس میں تو اصرار کے ساتھ، بڑی ضد کے ساتھ، بڑے استہزاء کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقل یہ مطالبات ہو رہے تھے، کوئی معجزہ دکھائیں نا. آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ لے کر آئے، فلاں رسول یہ معجزہ لے کر آئے، شعیب علیہ السلام کو یہ معجزہ دکھایا، ہمیں کیوں نہیں دکھا رہے؟ معجزہ کوئی آئے گا تو مانیں گے کہ آپ واقعتاً رسول ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا ان پر کہ بھائی پچھلی قوموں نے معجزہ دیکھنے کے بعد بھی رسول کو نہیں مانا، تو پھر اللہ کی سنت کیا جاری ہوئی؟ پوری پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا. تو لہٰذا یہ تو تم پر اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالباتی معجزات اللہ تعالیٰ نہیں دکھا رہا، ورنہ جو تم مطالبات کر رہے ہو وہ مطالبات تمہارے پورے کر دیے جائیں، کوئی معجزہ دکھا دیا جائے تو ماننا پھر بھی نہیں ہوگا تمہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہی سنت پرانی جاری ہوگی اور تمہیں بھی جو ہے وہ نیست و نابود کر دیا جائے گا. تو بھائی عقل کے ہوش کے ناخن لو، عقل سے کام لو. یہ معجزہ نہ دکھانا اللہ کے رسول کو، یہ تم پر رحمت کا ایک مظہر ہے، ورنہ تم بھی برباد کر دیے جاؤ. تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا یہ ہے کہ اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا آیت کا کہ یہ عذاب کی جو وعید ہمیں دے رہے ہیں نہ ماننے پر، جھٹلانے پر، تو بھائی کوئی وہ عذاب آیا، آ کیوں نہیں جاتا؟ کہاں اٹک گیا وہ؟ کتنی دور ہے وہ؟ کتنا ٹائم لے گا؟ اب یہ طنز کے تیر ہیں کہ جو اللہ کے رسول پر برسائے جاتے ہیں. فقل انما الغیب للہ، پس اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ بے شک غیب تو وہ اللہ کے لیے ہے، یعنی وہ یہ ساری باتیں کہ معجزہ دکھائے نہ دکھائے، وہ عذاب کب آئے تم پر، یہ میرے اختیار میں نہیں. یہ غیب کی باتیں ہیں، وہ کس کے سپرد ہیں؟ وہ اللہ کے سپرد ہیں. فانتظروا، پس تم جاؤ انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، میں تو ڈٹا رہوں گا اپنے کام پر، جو مجھے سپرد کیا گیا وہ میں کرتا رہوں. تمہارے جھٹلانے اور تمہارے طنز اور استہزاء کے تیر برسانے اور تمہارے تشدد سے میں میرا عزم اور حوصلہ وہ پس نہیں ہو، میں ڈٹا ہوا ہوں، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، جاؤ تم بھی انتظار کر لو، لگ پتہ جائے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل تھی. وہ وقت ہے کہ جو کہ قریب ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ وقت بھی قریب آ گیا. کس طرح سے پہلا کوڑا ہے کہ جو مشرکین مکہ پر پھر بدر میں برسا ہے سن 2 ہجری میں، کیسے جو ہے وہ 70 بڑے بڑے سردار وہ جہنم حاصل ہو گئے. یہی جو اس امت کا فرعون جس کو قرار دیا ابو جہل اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جہنم حاصل ہو گیا سن 2 ہجری میں. 13-15 سال جو ہے وہ کس طرح سے اذیت میں رکھا اس نے اہل ایمان کو اور اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وعیدیں ہیں کہ جو کہ 14 سال پہلے مشرکین مکہ کے لیے، آج بحیثیت مجموعی یہ آئینے کے طور پر ہمیں دیکھنا ہے. آج ہم بھی جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ اگر کریں گے خدا نہ خواستہ، جیسا کہ آج ہم پیش کرنا ہے، آج ہمارے رب کوئی اور ہیں، ہمارا رب جو ہے وہ آج اللہ نہیں ہے، وہ آج ہمارا رب وہ امریکہ ہے، آئی ایم ایف ہے، کیسے جو ہے وہ آسمان کے خلابے ان کی تعریفوں میں ملائے جاتے ہیں. شرم نہیں ہے نام کی، ڈوب مرنے کا مقام. کس طرح سے جو ہے وہ خون کی ہولی ان بدبختوں نے کھیلی اور انہی کے بغل میں بیٹھ کر اور کس طرح سے جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے جاتا، یعنی شرم سے جو ہے وہ پانی پانی بھی نہیں ہوتا، ٹھٹائی کی انتہا ہے کہ جو کہ نظر آتا. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ جو ہے وہ نصیب فرمائے، ان آیات کا فہم نصیب فرمائے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.